وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے سال سن 2020 میں کرونا وائرس کے بندشوں کے باوجود 2,00,000 سے زائد افراد کو روزگار کے سلسلے میں بیرون ممالک بھجوایا ہے. گزشتہ سال میں یہ تعداد خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ بتائی جاتی ہے, جو حکومت ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے. بیرونی ممالک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مالی سال سن 2020-21 میں پاکستان بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے, جو 29 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ترسیلات زر میں اضافہ بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ معاشی ترقی کے دیگر تمام اہداف وقت طلب ہیں. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان میں رواں مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والی 450 ارب روپے کی آمدن کو 610 ارب روپے کرنے کو کہا گیا ہے. اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بغیر مطلوبہ ٹارگٹ پورا کرنا ممکن نہیں ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ملک بھر میں کورونا کے بعد اقتصادی ترقی کے ذریعے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے گا. افغانستان کے شہریوں نے نیٹو اتحاد کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے, جس کے تحت انخلا کے باوجود نیٹو اتحاد افغانستان میں دفاع, افغان فورسز کی ٹریننگ اور انفراسٹرکچر کی مدد میں اپنی مدد جاری رکھے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ 40 سال کی خانہ جنگی کے بعد افغانستان تن و تنہا شدت پسندوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا اور اسے بیرونی سہارے کی ضرورت رہے گی. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نیٹو کابل میں سینئر سیویلین نمائندے کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے میں وسعت دے گا. افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قومی سلامتی کی افواج اس وقت تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں کر رہی ہیں اور ان کی منصوبہ بندی بھی خود کر رہی ہیں. مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی کے امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی فضائی مدد پر بیان کے رد عمل میں افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امن نے کہا کہ امریکی افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد بہت مؤثر ہے, لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اب افغان افواج ملک میں تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں خود کرتی ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی مکمل ہونے کے بعد امریکہ فضائی حملوں کے ذریعے افغان افواج کی مدد کرنے کے بارے میں غور نہیں کر رہا ہے, اور افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف حملے صرف اس حد تک محدود ہو جائیں گے جب یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. 30 رکنی نیٹو کا سربراہ اجلاس پیر کو فوجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے عزم اور روس اور چین کے لیے سخت پیغامات کے ساتھ ختم ہوا. دونوں ملکوں کے لیے کہا گیا کہ وہ قواعد کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام کے لیے چیلنج ہیں. اتحاد نے نیٹو 2030 کے نام سے ایک مشاورتی میکانزم تشکیل دیا جو اگلی اسٹریٹجک حکمت عملی تیار کرے گا. اس دستاویز میں بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت اور اچانک سامنے آ جانے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی. سربراہ اجلاس کے اختتام پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ آج ہم نے اپنے اتحاد میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے اور اہم معاملات کو طے کیا ہے اور دور رس فیصلے کیے ہیں. چین نے G7 سربراہ اجلاس کے اختتام پر اتوار کو جاری کیے گئے اعلامیے کو مسترد کر دیا ہے, جس میں اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی گئی ہے. G7 کے بیان میں چین سے کہا گیا تھا کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرے. صدر بائیڈن بدھ کے روز جنیوا میں روس کے صدر پوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ مجوزہ ملاقات میں وہ تمام امور اٹھائیں گے جن پر امریکہ روس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اس سے قبل روس کے صدر نے ایک امریکی نیوز چینل NBC کے ساتھ پیر کو نشر ہونے والے انٹرویو میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر فوری طور پر یکسر مسترد کر دیا. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کر رہے ہیں. پاکستان نے سال 2020 میں کرونا وائرس کی بندشوں کے باوجود 200,000 سے زائد افراد کو روزگار کے سلسلے میں بیرون ممالک بھجوایا. گزشتہ سال یہ تعداد خطے کے دیگر ملکوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جو کہ حکومت ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مالی سال 2020-21 میں پاکستان بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، جو کہ 29% ہے. معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ترسیلات معاشی ترقی کے دیگر تمام اہداف وقت طلب ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے معاشی سروے کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کرونا وائرس کی خوفناک صورتحال اور عالمی پابندیوں کے باوجود 224,000 پاکستانیوں کو بیرون ملک روزگار ملا. پاکستان سال 2020 میں افرادی قوت بیرون ملک بھیجنے میں بھارت اور بنگلہ دیش سے آگے رہا. وزارت سمندر پار پاکستانی کے جاری بیان کے مطابق بنگلہ دیش نے سال 2020 میں 217,000. معاشی سروے کے مطابق دنیا کے 50 ممالک میں 1,14,00,000 سے زائد پاکستانی روزگار کی غرض سے مقیم ہیں. اس سے قبل کرونا وائرس کے آغاز پر مشرق وسطی کے کئی ممالک، سعودی عرب، امارات، بحرین، قطر، عمان اور کویت سے ہزاروں پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2.5 سال کے دوران 12,32,000 پاکستانیوں کو روزگار کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر خلیجی ممالک میں گئے. وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہتر رہی، جس نے لوگوں کو باہر بھیجوانے کا موقع دیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 1,00,000 نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور کرونا سے پہلے حکومت نے 18 ماہ میں 900,000 سے زائد افراد کو بیرون ممالک بھجوایا، اور اگر وبا نہ آتی تو اب تک 20,00,000 سے زائد افراد بھجوائے جا چکے ہوتے.
آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری ریمیٹنسز جہاں ابھی 28 کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کو پوٹینشیل ہے، ہم لے کے جا سکتے ہیں 32-35 بلین پہ ہم لے کے جا سکتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں پیسے بھیجنے کی، اور اگر ہم مین پاور اپنا انکریز کریں اگر کرونا اجازت دے، جس پہ ہم ابھی راستے پہ ہم ہیں.
بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مالی سال 2020-21 میں پاکستان بھیجے جانے والی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے گزشتہ ہفتے اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کے ماحول میں ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا سہارا ثابت ہوئے، جو کہ ریکارڈ 26 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں. معاشی تجزیہ نگار علی خضر کہتے ہیں کہ ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کی ترقی کے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ معاشی ترقی کے لیے پاکستان برآمدات پر زیادہ انحصار نہیں کر سکتا.
29 ارب جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور چونکہ آگے اگر ہم نے گرو کرنا ہے ہماری اکانومی تو انویریبلی امپورٹ بڑھے گی، اور آپ کا جو مینوفیکچرنگ کے سیکٹر سے جو ایکسپورٹس ہیں اس کو گرو کرنے میں ٹائم لگے گا، تو آپ کی ریمیٹنسز اور خاص طور پہ سروسز ایکسپورٹ وائٹی ہیں اور دوسری ہیں، ان کے اوپر بڑا ہمیں انفسائز کرنا ہے.
اس سے قبل عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں رواں سال ترسیلات زر کم رہیں گی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان میں رواں مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والی 450 ارب روپے کی آمدن کو 610 ارب روپے کرنے کا کہا گیا ہے. اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے بغیر مطلوبہ ٹارگٹ پورا کرنا ممکن نہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ملک بھر میں کرونا کے بعد اقتصادی ترقی کے ذریعے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے گا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں گزشتہ سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں سالانہ آمدنی کا ہدف 450 ارب روپے تھا، जिसमें से पहले 6 माह में 275 अरब रुपए जमा हुए चुके थे। गुज़श्ता 2 साल से हुकूमत जीएसटी के बजाय पेट्रोलियम लेवी में रद्दोबदल कर रही है। पेट्रोलियम लेवी की आमदनी वफाक को मिलती है, जबकि जीएसटी टैक्सेस के तकसीमकार पूल में जाता है, जिसमें से तकरीबन 57% सूबे हासिल करते हैं। पेट्रोलियम और डीजल वो मसनूआत हैं जिनकी बड़े पैमाने पर खपत की वजह से हुकूमत आमदनी का बड़ा हिस्सा हासिल करती है। मुल्क में पेट्रोलियम की महाना फरोख्त औसतन 7 लाख टन है, जबकि डीजल की महाना खपत 6 लाख टन है। वफाकी हुकूमत के पास पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 30 रुपए फी लीटर तक लेवी लगाने का इख्तियार है। तजियाकार फरूख सलीम कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर अपने अहदाफ पूरे करने हैं तो इसके लिए पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नागुजीर है।
सारे के सारे टैक्सेस जो हो रहे हैं तकरीबन 95% पाकिस्तान में या तो वो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं या वो पाकिस्तान कस्टम जो है वो सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है, कस्टम ड्यूटी इकट्ठी करता है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी करता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं, ना किसी हुकूमत ने कोई इसके ऊपर तवज्जो दी है। तो फिर आसान तरीन तरीका ये है कि आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दें। कुछ अर्सा पहले 35-40 रुपए का बैरल था तेल का, वो पहुंच गया 70-75 रुपए। इन्होंने अभी तक रोक के रखा हुआ, ये अपना जो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम करते जा रहे थे और जो आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती थी वो डोमेस्टिक में नहीं बढ़ाते थे। अब ये कब तक ये कर पाएंगे?
हुकूमती वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि ईरान के बैनुल अक्वामी मंडी में आने से उम्मीद है कि तेल की कीमतें कम रहेंगी। अगर आवाम पर ज्यादा बोझ पड़ा तो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर देंगे। इनका कहना था कि टारगेट को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
ईरान के मार्केट में आने से अगर ईरान मार्केट में आ जाता है जो लग रहा है, जिसके इशारे कुछ नजर आ रहे हैं, तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जाएंगी और हमें कुशन मिल जाएगा कि हम अपना पीडीएल का टारगेट पूरा कर सकें।
तजियाकारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की पर मनफी असर पड़ सकता है। हुकूमत का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी के टारगेट्स को रिवाइज भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ दीगर सेक्टर से हासिल होने वाली आमदन को भी एडजस्ट किया जा सकता है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान के शहरियों ने नेटो इत्तेहाद के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसके तहत इनखला के बावजूद नेटो इत्तेहाद अफगानिस्तान में दिफा, अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में अपनी मदद जारी रखेगा। माहरीन कहते हैं कि 40 साल की खाना जंगी के बाद अफगानिस्तान तने तनहा शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़ नहीं सकता और उसे बैरूनी सहारे की जरूरत रहेगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नेटो काबुल में सीनियर सिविलियन नुमाइंदे की तैनाती के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात को भी फरोग देगा। मजीद तफसीलात बयान कर रहे हैं इस्लामाबाद से नजरुल इस्लाम।
काबुल में मुकीम पशुवाक न्यूज एजेंसी के सीनियर एडिटर जावेद हमीम काकड़ का कहना है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता 4 दहाइयों से जंग जारी है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो बर्बाद है। यहाँ चाहे जमहूरी तर्ज हुकूमत हो या तालिबान का निज़ाम हुकूमत, उन्हें बैरूनी सहारे और इमदाद की हर वक्त ज़रूरत होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नेटो और अमरीका एक साल से ये बार बार कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे।
अफगानिस्तान में गुज़श्ता 40 साल से जंग जारी है, यहाँ चाहिए किसी की भी हुकूमत हो उन्हें बैरूनी इमदाद की हर वक्त ज़रूरत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान खुद से बल्कि ताबीरनो नहीं कर सकता और न ही उनके पास काफी वसाइल है। अफगान आवाम मगरबी दुनिया की जानिब से तरक्याती कामों का हर वक्त खैर मकदम करता है।
बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में नेटो सरबराहान इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने बताया कि नेटो इजलास में तमाम ममालिक के दरमियान अफगानिस्तान के हवाले से इत्तेफाक राय मौजूद है और नेटो इत्तेहाद अफगानिस्तान से इनखिला के बाद भी अफगानों के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। नेटो सरबराह इजलास के मौके पर सदर जो बाइडन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान भी मुलाकात हुई। तुर्क सदर के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ तुर्की के हवाले किए जाने के मामले पर भी बातचीत हुई। हम इस हवाले से उनका कहना था कि इस सूरत में तुर्की को अमरीका की जानिब से सफारती, लॉजिस्टिक और माली ताउन की जरूरत होगी। तालिबान का इस हवाले से कोई नया बयान सामने नहीं आया है, तहम गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने तुर्की को मुतनब्बे किया था कि उन्हें भी अफगानिस्तान से निकलना होगा। काबुल में मुकीम सिक्योरिटी अमूर के तजिया नगार फहीम सादात का कहना है कि एक बात तो वाज़े है कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए बैरूनी कवतों को अफगान हुकूमत के साथ तवील मुद्दती शिकल में मदद करनी होगी। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया بیرونی قوتوں کو افغانستان سے نکلنے سے قبل افغانستان کے ساتھ دائمی سپورٹ کرنی ہوگی، کیونکہ افغان حکومت ابھی تک اس قابل نہیں ہے کہ شدت پسندی کا صحیح معنوں میں اپنے بل بوتے پر مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے مغربی ممالک کو افغانستان کے استحکام کے حوالے سے مالی معاونت کے ساتھ ساتھ دفاعی معاونت کی بھی ضرورت ہے۔ فہیم سادات کے مطابق نیٹو کی جانب سے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پیش پیش ہیں، وہ بھی افغانستان کی موجودہ حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، کیونکہ افغانستان میں خانہ جنگی کا مطلب پورے خطے میں عدم و استحکام۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قومی سلامتی کے افواج اس وقت تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں کر رہی ہیں اور ان کی منصوبہ بندی بھی خود ہی کر رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی کے امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی فضائی مدد پر بیان کے رد عمل میں افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے کہا کہ امریکی افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد بہت مؤثر ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اب افغان افواج ملک میں تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں کرتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی نے کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی مکمل ہونے کے بعد فضائی حملوں کے ذریعے افغان افواج کی مدد کرنے کے بارے میں غور نہیں کر رہا، اور افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف حملے صرف اس حد تک محدود ہوں گے جب یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
نیٹو کا سربراہ اجلاس پیر کے روز فوجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے عزم اور روس اور چین کے لیے سخت پیغامات کے ساتھ ختم ہوا۔ دونوں ملکوں کے لیے کہا گیا کہ وہ قواعد کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام کے لیے چیلنج ہیں۔ اتحاد نے نیٹو 2030 کے نام سے ایک مشاورتی میکنزم تشکیل دیا جو اگلی اسٹریٹجک حکمت عملی تیار کرے گا۔ اس دستاویز میں بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت اور اچانک سامنے آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ نیٹو 2030 میں جن نئے خطرات کو شامل کیا گیا ان میں زیادہ جارے روس، دہشت گردی کی زیادہ شفاف قسم، عدم استحکام، سائبر اور ہائبرڈ حملے، نئی ٹیکنالوجیز، وبائیں اور موسمیاتی تبدیلی شامل ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی طاقت میں اضافے سے طاقت کا توازن جوہری طور پر بدل گیا ہے۔ سربراہ اجلاس کے اختتام پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو 2030 کے ایجنڈے کو منظور کر کے رہنماؤں نے اتحاد کو مضبوط بنانے اور مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیار ہونے کے فیصلے کیے ہیں۔ نیٹو رہنماؤں نے پیر کے روز کہا کہ چین سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بنتا جا رہا ہے، عالمی نظام کو بگاڑنے کے لیے کام کر رہا ہے اور جوہری میزائلوں میں تیزی سے اضافے پر تشویش کا سبب ہے۔ سٹولٹنبرگ نے کہا کہ اپنے مفادات کی بنیاد پر ہم مسئلے کی روک تھام اور موسمیاتی تبدیلی جیسے معاملات میں چین کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بین الاقوامی پالیسیوں میں چین کا بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہمارے اتحاد کی سلامتی کے لیے خطرات بن رہا ہے۔ حتمی اعلامیے میں رہنماؤں نے بین الاقیانوس تعلقات میں نئے باب کا آغاز کرنے پر اتفاق کیا، کیونکہ ان کے بقول انہیں سلامتی کی پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ سٹولٹنبرگ نے کہا کہ آج ہم نے اپنے اتحاد میں ایک نئے باب کا آغاز کیا، ہم نے اپنی سلامتی سے متعلق اہم معاملات کو طے کرنے اور دوررس فیصلے کیے۔ ہم نے صدر بائیڈن کا اہم پیغام سنا جس میں انہوں نے نیٹو کے لیے امریکی عزم کا اظہار کیا، اور جواب میں دوسرے اتحادی نے بھی ایسے ہی جذبات ظاہر کیے۔ تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عالمی مسابقت کے اس دور میں یورپ اور شمالی امریکہ کو نیٹو میں جم کر ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ سٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو اپنے منشور کی شق 5 کو واضح کرے گی، جس کے مطابق کسی ایک رکن پر حملے کو تمام ارکان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور جوابی رد عمل مشترکہ ہوگا، ان میں سائبر اور خلا سے حملے بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے مطابق اگر نیٹو کے کسی رکن ملک کو سائبر حملے کی صورت میں ٹیکنالوجی یا انٹیلیجنس درکار ہوگی تو وہ اتحاد کی مشترکہ دفاع کے شق کے تحت یہ مطالبہ کر سکے گا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، پیر کے روز برسلز میں ہونے والی نیٹو سربراہ کانفرنس کے رہنماؤں نے چین کو ایک مستقل خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چینی عالمی نظم و نسق کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پیغام صدر بائیڈن کی اس سوچ سے مطابقت رکھتا ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ عالمی رہنما چین کی معاشی، فوجی اور انسانی حقوق سے متعلق سرگرمیوں کے خلاف یک زبان ہو کر آواز اٹھائیں۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
نیٹو سربراہ کانفرنس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ چین کا جارحانہ رویہ حکمرانی کی بنیاد پر بین الاقوامی نظم و نسق اور نیٹو اتحاد کی سیکورٹی سے متعلق شعبوں کے لیے ایک مکمل خطرہ ہے. 30 ملکوں کے سربراہوں اور حکومتوں نے اگرچہ چین کو دشمن کہنے سے اعتراض کیا، تاہم انہوں نے اس بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ وہ مبہم انداز میں اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی اپنی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے صدر بائیڈن سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے وابستہ رہنے اور سنجیدگی سے عمل کرنے کی اپیل کی. نیٹو سربراہ کانفرنس کے موقع پر سائیڈ لائنز پہ صدر بائیڈن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور کئی دوسرے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. صدر اردوان سے ملاقات کو انہوں نے بہت اچھا قرار دیا، تاہم تفصیلات بتانے سے انکار کیا. پیر کو صدر بائیڈن نیٹو سربراہ اجلاس میں پہلی بار شرکت کے لیے اس اعلان کے ساتھ پہنچے کہ امریکہ ایک بار پھر اس مغربی اتحاد میں واپس آ گیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ کے ساتھ ملاقات میں صدر بائیڈن نے کہا کہ میں تمام یورپی ملکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اب یہاں موجود ہے. اس ملاقات میں سٹولٹنبرگ نے کہا کہ وہ بائیڈن سے چین اور روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کے سردباب کے بارے میں مشاورت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اتحادی اس مسئلے کے بارے میں یکساں رائے رکھتے ہیں. سٹولٹنبرگ نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ پر اعتماد رکھتے ہیں اور امریکہ بھی یورپ پر بھروسہ کر سکتا ہے. برسلز میں نیٹو کے صدر دفتر میں 14 جون کو پہلا مکمل اجلاس منعقد ہوا جس میں نیٹو ممالک کے لیڈروں نے شرکت کی. اس فوجی اتحاد کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو تقویت دینے کے سلسلے میں بائیڈن کی شرکت یقینی طور پر اہم ہے. لندن میں قائم تھنک ٹینک چیتم ہاؤس کی تجزیہ کار ایلس کیلن کہتی ہیں کہ اس اجلاس کے روشن پہلو نمایاں ہیں. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ بلقان ریاستوں سے لے کر افریقہ تک چین کی عسکری موجودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کو تیار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ چین ہمارے قریب آتا جا رہا ہے، چاہے وہ سائبر اسپیس ہو یا افریقہ. اس اجلاس میں چین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے انسانی حقوق کے معاملات درست کرے. اس کے جواب میں چین نے کہا ہے کہ یہ گروپ اپنی شہرت کو داغدار کر رہا ہے. اس بار بھی نیٹو کے سربراہی اجلاس میں روس کے ساتھ تعلقات کا معاملہ سر فہرست رہے گا. روس کی مشرقی حصوں میں جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں، ساتھ ہی درپردہ سائبر حملوں کے ذریعے مغربی ملکوں کے لیے مسائل بھی کھڑے کر رہا ہے. ماسکو ان الزامات کی تردید کرتا ہے. نیٹو کے اس اجلاس کے دوران صدر بائیڈن ایسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوینیا کے لیڈروں سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے. بدھ کے روز جنیوا میں صدر بائیڈن روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے. عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
چین نے جی 7 سربراہ اجلاس کے اختتام پر اتوار کو جاری کیے گئے اعلامیے کو مسترد کر دیا، جس میں اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی گئی. جی 7 کے بیان میں چین سے کہا گیا تھا کہ وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرے، خاص طور پر سنکیانگ میں، اور برطانیہ کے ساتھ 1997 کے سمجھوتے کے مطابق ہانگ کانگ کو حقوق، آزادیاں اور اعلیٰ درجے کی خود مختاری فراہم کرے. چین پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مسلم اقلیت ایغور کے علاقے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. ان کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ ایغور افراد کو حراستی کیمپوں میں رکھا گیا ہے. بڑے پیمانے پر ان کی سرکاری نگرانی ہوتی ہے اور مانع حمل طریقے اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. لندن میں چینی سفارت خانے نے ایک بیان میں جی 7 رہنماؤں پر الزام لگایا کہ وہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اور رائٹر نیوز ایجنسی کے مطابق یہ عزم بھی کیا کہ چین پر مسلط کی جانے والی تمام اقسام کی ناانصافیوں اور قبضوں کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی. جی 7 نے مطالبہ کیا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کووڈ کی عالمی وبا کے آغاز سے متعلق دوسری تحقیقات بر وقت شفاف ماہرین کی زیر نگرانی اور سائنسی بنیاد پر کرے. کووڈ کیسز 2019 کے آخر میں چین کے شہر ووہان سے پہلی بار سامنے آئے تھے. چینی سفارتخانے نے کہا کہ اس بارے میں تحقیقات کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا سربراہ اجلاس آج برسلز میں ہو رہا ہے، جس کے ایجنڈے میں کرونا وائرس کی وبا اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے علاوہ تجارت اور خارجہ امور پر ساتھ نبھانا شامل ہے. مذاکرات سے پہلے جاری کیے گئے بیانات میں دونوں فریقوں نے کہا کہ وہ کوویکس کے لیے حمایت کا اعادہ کریں گے تاکہ ویکسین تک مساوی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے اور وبا سے متاثر معیشت کی عالمی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا جائے. عالمی ادارہ صحت میں اصلاحات کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. جی 7 اور نیٹو اجلاسوں کا اہم موضوع بننے والے روس اور چین آج کے اجلاس میں ایک بار پھر ایجنڈے کا حصہ ہیں. وائٹ ہاؤس اور یورپی یونین دونوں کا کہنا ہے کہ ان کے رہنما دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خاطر جمہوریت کے فروغ اور بدعنوانی کی روک تھام کا عزم کا اظہار کریں گے. سائبر سیکیورٹی اور پناہ گزینوں کے مسائل پر تعاون کا وعدہ بھی ہوگا. آب و ہوا کی تبدیلی پر امریکہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ 2015 کے پیرس معاہدے پر عمل کے عزم کا اعادہ کریں گے اور 2050 تک اپنی معیشتوں کو ماحول دوست بنائیں گے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران افغانستان میں ترکی کے کردار پر بات ہوئی۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں نیٹو سربراہان اجلاس کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ترک صدر کے مطابق اس ملاقات کے دوران افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں ترکی کے حوالے کیے جانے کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں افواج کی موجودگی برقرار رکھنی ہے تو ترکی کو امریکہ کی طرف سے سفارتی، لاجسٹک اور مالی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق نیٹو کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے بھی کہا ہے کہ ترکی افغانستان میں اہم کردار ادا کرے گا، لیکن نیٹو اجلاس کے دوران اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی تھنک ٹینک سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ہنری بارکی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی افغانستان میں خدمات کے عوض امریکہ اور نیٹو کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ملاقات کے دوران پیچیدہ مسائل پر زیادہ وقت صرف نہیں کیا۔ البتہ صدر بائیڈن اور رجب طیب اردوان نے پیر کو ہونے والی اس بالمشافہ ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کسی بڑی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بتایا کہ ترک ہم منصب سے ہونے والی گفتگو مثبت اور نتیجہ خیز تھی اور وہ پر امید ہیں کہ ترکی کے ساتھ تعلقات میں حقیقی کامیابی حاصل کریں گے۔ دوسری جانب ترک صدر نے امریکی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات کو مخلصانہ اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ ان کے بقول، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے۔ ہمارے درمیان موجود مسائل کے مقابلے میں تعاون کی راہیں کہیں زیادہ ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب روس سے ہتھیاروں کی خریداری سمیت شام اور لیبیا کے معاملات پر نیٹو کے دونوں اتحادی ملکوں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ برس دسمبر میں روسی ساختہ ہتھیاروں کی خریداری کے بعد ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں اور حال ہی میں صدر بائیڈن نے ترکی کو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ رواں برس اپریل میں صدر بائیڈن نے سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیا کے لگ بھگ 15 لاکھ باشندوں کے قتل کو نسل کشی قرار دیا تھا اور ترکی اس قتل عام کو نسل کشی قرار دینے کی تردید کرتا ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ صدر بائیڈن سے ہونے والی 45 منٹ کی ملاقات کے دوران آرمینیا کے معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ ترکی کی جانب سے روس سے S-400 میزائل ڈیفینس سسٹم کی خریداری کے معاملے پر رجب طیب اردوان نے بتایا کہ اس معاملے پر انہوں نے صدر بائیڈن کو وہی کچھ بتایا ہے جو وہ پہلے ہی کہتے آئے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو کی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش کرتے ہیں دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں۔ امریکہ کی بایون ٹیک کمپنی نوو ویکس کی ویکسین کووڈ سے بچانے میں 90% سے زیادہ کامیاب ہے اور اس کی مختلف صورتوں کے خلاف بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نوو ویکس نے یہ اعلان تیسرے مرحلے کی آزمائش مکمل ہونے کے بعد پیر کے روز کیا۔ کمپنی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آزمائش میں امریکہ اور میکسیکو کے 119 مقامات پر 29,960 افراد شریک ہوئے۔ ان کمیونٹی اور نسلی اکائی کے لوگوں کو خاص طور پر شامل کیا گیا جو وبا سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اگرچہ امریکہ میں ویکسین کی طلب میں ڈرامائی کمی ہوئی ہے، لیکن دنیا بھر میں مزید ویکسین کی ضرورت برقرار ہے کیونکہ بہت سے ترقی پذیر ملکوں نے ویکسین لگانا شروع کیا ہے یا ان کے عوام ابھی بھی اس کے منتظر ہیں۔ نووا ویکس ویکسین کو محفوظ اور منتقل کرنا آسان ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ تیسری دنیا کو ویکسین کی فراہمی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں نووا ویکس کے چیف ایگزیکٹو سٹینلے ایرک نے کہا کہ ان کی بہت سی ابتدائی خوراکیں کم اور متوسط آمدن والے ملکوں کو جائیں گی اور انہوں نے اسی مقصد سے یہ کام شروع کیا تھا۔ وبا سے متعلق وائٹ ہاؤس کے مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے واشنگٹن پوسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویکسین واقعی بہت متاثر کن ہے اور وبا کے دوران تیار کی گئی دوسری مؤثر ترین ویکسینز کے مقابلے کی ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کے لیے بہت اہم بات ہے کہ اسے ایک اور انتہائی مؤثر ویکسین دستیاب ہے جس کی آزمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر تحفظ دیتی ہے۔ چین نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کر دے۔ چین نے امریکہ پر الزام لگایا کہ واشنگٹن کرونا وائرس کی عالمی وبا کی ابتدا سے متعلق معاملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے۔ چینی خارجہ پالیسی کے ایک سینئر مشیر یانگ جی ایچی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بات چیت کے دوران دونوں ملکوں میں ہانگ کانگ میں آزادیوں کو محدود کرنے اور شمال مغربی چینی صوبے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں لیے جانے جیسے معاملات پر بھی اختلاف رائے ابھر کر سامنے آیا۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
کورونا وائرس کی وبا کے ابتدا سے متعلق مزید تحقیقات کے مطالبات چین کے لیے اس لیے باعث تشویش ہیں کہ پہلے ہی خیال کیا جاتا ہے کہ کورونا وائرس کی ابتدا چین میں ووہان میں واقع لیبارٹریوں سے لیک ہونے سے ہوئی۔ ایسی رپورٹوں پر چین کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں قائم وائرسز کی تحقیق کی لیبارٹری کا فضائی جائزہ لیا گیا۔ کئی ماہرین کو خدشہ ہے کہ وائرس اسی لیب سے لیک ہونے کے بعد دنیا بھر میں پھیل گیا تھا۔ یانگ نے کہا کہ چین کو اس قسم کی رپورٹس پر سخت تشویش ہے کہ وائرس ووہان کی لیبارٹری سے لیک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ ووہان لیب سے وائرس کے لیک ہونے جیسی جھوٹی رپورٹس کو پھیلا رہے ہیں، جس پر چین کو سخت تشویش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین چاہتا ہے کہ امریکہ حقائق اور سائنس کا احترام کرے، کورونا وائرس کی ابتدا کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کرے اور وبا کے خلاف بین الاقوامی کوششوں کی جانب توجہ دے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اینٹنی بلنکن نے کورونا وائرس کی ابتدا سے متعلق تعاون اور شفافیت پر زور دیا، جس میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ماہروں کی فیز ٹو ٹیم کا چین میں جانا بھی شامل تھا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ وائرس کی ابتدا سے متعلق تفتیش کے دوران خام ڈیٹا اور ان جگہوں تک رسائی دینے میں ناکام رہا ہے جن سے اس بارے میں مزید معلومات مل سکتی ہیں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ میں تیزی کے بعد پیدا ہوتے تحفظات کے باعث کورونا وائرس کی عائد پابندیوں کے خاتمے میں تاخیر کا امکان ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے پیر کو اس بات کا اعلان متوقع ہے کہ کووڈ 19 کی پابندیوں کے خاتمے میں تاخیر کی جائے گی۔ فروری میں بورس جانسن کی جانب سے پیش کردہ روڈ میپ کے تحت حکومت نے یہ اشارہ دیا تھا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی تمام سماجی پابندیاں 21 جون سے پہلے ہٹا لی جائیں گی اور پبس، کلبس اور دیگر اس طرح کے مقامات مکمل کھولے جا سکتے ہیں۔ البتہ حالیہ ہفتوں کے دوران برطانیہ میں بھارت میں سب سے پہلے تشخیص ہونے والی کورونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے نئے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ صحت کے حکام کا ماننا ہے کہ یہ قسم گزشتہ قسم سے 60% زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے اور سائنسدانوں نے تیسری لہر سے خبردار بھی کیا ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ حالیہ دنوں میں انفیکشن اور اسپتال میں داخلوں کی تعداد میں اضافہ سنگین تشویش کا باعث ہے۔
صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ متواتر 7 ہفتوں سے کووڈ 19 کے نئے کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن افریقہ میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جنیوا میں ادارے کے صدر دفتر سے پیر کو جاری کیے گئے بیان میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گبراسس نے کہا کہ نئے کیسز میں مجموعی کمی یقینی طور پر ایک خوش آئند خبر ہے، لیکن مجموعی طور پر ہلاکتوں میں اتنی تیزی سے کمی واقع نہیں ہو رہی، البتہ اس میں گزشتہ ہفتے معمولی کمی ضرور دکھائی دی۔ ٹیڈروس نے کہا کہ کورونا کیسز میں کمی کا معاملہ ابھی واضح نہیں، چونکہ افریقہ جیسے علاقوں میں یہ وبا ابھی پھیل رہی ہے اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، جہاں ویکسین، علاج، آکسیجن اور تشخیصی آلات تک رسائی محدود ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں اور رپورٹیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے رواں سال فریضہ حج کی خواہش مند خواتین کو مرد سرپرست کے بغیر رجسٹریشن کی اجازت دی ہے۔ سعودی وزارت حج کی جانب سے ٹویٹر پر ری ٹویٹ کی گئی ایک پوسٹ میں رواں سال حج کے لیے رجسٹریشن سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں سال صرف 60,000 افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ بیرون ممالک سے رواں سال عازمین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت حج کی جانب سے کہا گیا کہ جو لوگ حج کے خواہش مند ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ خواتین بغیر محرم یعنی مرد سرپرست کے بغیر دیگر خواتین کے ساتھ خود کو رجسٹر کروا سکتی ہیں۔ وزارت حج نے مزید بتایا کہ رواں سال 18 سے 65 سال تک کی عمر کے افراد حج کے لیے خود کو رجسٹر کروانے کے اہل ہوں گے۔ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر حج کے لیے رجسٹر کروانے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہو، اس کے علاوہ انہیں کوئی دائمی بیماری نہ ہو۔ سعودی حکام نے حج رجسٹریشن سے متعلق واضح کیا کہ سعودی عرب کے شہریوں اور ان افراد کے لیے رجسٹریشن دستیاب ہوگی جنہوں نے گزشتہ 5 سال میں حج نہیں کیا۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال 20 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان آتے ہیں، لیکن کرونا وبا کی وجہ سے عازمین کی تعداد انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ گزشتہ سال بھی محدود تعداد میں عازمین نے حج کا فریضہ ادا کیا تھا۔ برسلز میں جلا وطن ایرانیوں نے پیر کے روز مظاہرہ کیا ہے جس میں صدر حسن روحانی کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایرانی مظاہرین امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نیٹو اور یورپی یونین کے سربراہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے برسلز میں ہیں۔ یہ مظاہرہ ایسے موقع پر کیا گیا جب ایران میں چار دن کے بعد صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اور بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہ ملک کی تقدیر بدلنے میں ووٹروں کی بے بسی کو ظاہر کریں گے۔ بیلجیم میں ایرانی پناہ گزینوں کی تنظیم کے رہنما مہدی نواری نے کہا کہ ہم ایران میں نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم جمہوری تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں مذاکرات کرنے والے روس اور امریکہ کے وفود نے بات چیت کی۔ یہ مذاکرات امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان بدھ کو ملاقات سے پہلے ہوئے۔ امریکہ ویانا مذاکرات میں براہ راست شریک نہیں لیکن اس میں شامل سفارتکاروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایک سینئر روسی سفارتکار نے کہا کہ ویانا کی ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملک باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو برسلز پہنچنے پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر پوٹن کو ایک ذہین، مشکل اور قابل حریف قرار دیا، لیکن یہ اندیا بھی دیا کہ وہ پوٹن سے ملاقات کے دوران سامنے آنے والے کسی وعدے پر پرکھنے کے بعد ہی اعتبار کر سکیں گے۔ بائیڈن بدھ کے روز جنیوا میں روس کے صدر پوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ برسلز پہنچنے پر بائیڈن نے پوٹن سے اپنی ملاقات کی کامیابی کا کوئی اندازہ پیش کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ کوئی بھی رہنما بین الاقوامی میڈیا کے سامنے مذاکرات نہیں کرنا چاہے گا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ روس کے صدر سے ملاقات میں روس کو امریکہ کے ساتھ مسلسل جارحانہ رویہ اختیار کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دینے کے ساتھ ان پہلوؤں پر بھی بات کریں گے جن میں امریکہ اور روس کے درمیان تعاون ممکن ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
بائیڈن نے کہا کہ میں صدر پوٹن پر یہ واضح کروں گا کہ ایسے شعبے ہیں جہاں اگر وہ چاہیں تو ہم تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تعاون نہ کرنا چاہیں اور سائبر سیکیورٹی اور دیگر امور پر ماضی کی روش اختیار کرنا چاہیں تو ہم بھی اسی طرح جواب دیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ مجوزہ ملاقات میں وہ تمام امور اٹھائیں گے جن پر امریکہ روس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک امریکی نیوز چینل این بی سی نیوز کے ساتھ پیر کو نشر ہونے والے انٹرویو میں ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر فوری طور پر یکسر مسترد کر دیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے خلاف سائبر حملے کر رہا ہے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ روس پر لگائے جانے والے الزامات کے شواہد اور ثبوت کہاں ہیں، یہ سب مضحکہ خیز ہے، ہر قسم کی چیزوں کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، مثلاً الیکشن میں مداخلت، سائبر حملے اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں۔ یہ الزامات صرف ایک بار نہیں لگائے گئے، انہوں نے کہا کہ ایسے الزامات لگانے والوں نے کسی طرح کا ثبوت فراہم کرنے کا بھی تردد نہیں کیا، بقول ان کے یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ اس کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سکون سے بیٹھیں اور سائبر اسپیس پر مل کر کام کرنے کے لیے متفق ہو جائیں۔ جب پوٹن سے ان کے سیاسی مخالف الیگزینڈر نوالنی کے بارے میں سوال کیا گیا جو ان دنوں جیل میں قید ہیں، تو انہوں نے اس کے متعلق کچھ کہنے اور یہ ضمانت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ جیل سے زندہ سلامت باہر نکل آئیں گے۔ پوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں ویسے ہی برتاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا کہ جیل میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ آپ اس معاملے کو ایک سیاسی مخالف کے ساتھ روس کے عدم برداشت کے رویے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اس چیز کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ صدر بائیڈن جو اپنے پہلے 8 روزہ دورے میں برطانیہ میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد برسلز میں 30 رکنی دفاعی تنظیم نیٹو سربراہ کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں، 18 جون کو جنیوا میں روس کے صدر پوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ صدر بائیڈن اپنے اس دورے میں مختلف مواقع پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو روس اور چین کی جانب سے معیشت، سلامتی اور سائبر حملوں کے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
کینیڈا میں استغاثہ نے ریاست آنٹیریو کے شہر لندن میں ایک مسلمان خاندان پر گاڑی چڑھا کر 4 افراد کو قتل کرنے والے شخص پر دہشت گردی کی فرد جرم عائد کر دی۔ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ نتھانیل ویلٹمن پر فرسٹ ڈگری اقدام قتل کے 4 الزامات دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ کہ پروسیکیوشن نے کینیڈا کے کرمنل کوڈ کے تحت ہی فرد جرم کو اپ گریڈ کیا۔ پولیس نے الزام عائد کیا کہ یہ واقعہ مسلمانوں پر حملے کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ویلٹمن کو دہشت گردانہ سرگرمی سے منسلک اقدام قتل کے ایک الزام کا بھی سامنا ہے۔ فرد جرم کو ایک ایسے موقع پر اپ گریڈ کیا گیا جب ویلٹمن نے پیر کی سب ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے پیشی دی۔ ویلٹمن کی عدالت کے سامنے آئندہ پیشی 21 جون کو ہوگی۔ امریکہ میں وفاقی انٹیلیجنس کی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ کیونو انساسی نظریے کے حامی تشدد کی خاطر ڈیموکریٹس اور دوسرے سیاسی مخالفین پر حملے کر سکتے ہیں، جبکہ تحریک کی جھوٹی پیش گوئیاں پوری نہیں ہو رہی۔ امریکی کانگریس پر دھاوا بولنے والے مظاہرین میں سے کچھ لوگ اس سازشی نظریے سے متاثر تھے۔ کیونون کے بہت سے حامی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیپ سٹیٹ میں موجود دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ انٹیلیجنس کی نئی رپورٹ ایف بی آئی اور محکمہ داخلہ سلامتی نے مرتب کی ہے اور اسے نیو میکسیکو کے ڈیموکریٹ سینیٹر مارٹن ہینڈرچ نے پیر کے روز جاری کیا۔ امریکی ریاست الینوائے کے شہر شکاگو میں ایک کیمیکل پلانٹ میں آگ لگنے کے بعد قرب و جوار کے کئی گھروں اور تجارتی مقامات کو خالی کروانا پڑا۔ آگ بجھانے والا عملہ کئی گھنٹوں بعد بھی وہاں موجود تھا۔ رکٹون کے قریب واقع کیمٹول پلانٹ میں آگ ایک دھماکے کے بعد لگ گئی۔ اس کارخانے میں انجن آئل، گریس کی مصنوعات اور دوسرے کیمیابی محلول تیار کیے جاتے ہیں۔ آگ بجھانے والے مقامی محکمے کے سربراہ کرک ولسن نے کہا کہ کارخانے کے درجنوں ملازمین کو حفاظت سے باہر نکال لیا گیا اور صرف ایک فائر فائٹر معمولی زخمی ہوا۔ الینوائے کے گورنر نے کارخانے سے 3 کلومیٹر تک علاقے میں لوگوں کو نکالنے کی ہدایت کر دی۔ اس علاقے کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ دھوئیں کی آلودگی سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں۔ دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکام نے ایک نئے سمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح کیا ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبوی آنے والے زائرین اور سٹاف کو آب زمزم کی بوتلیں فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے صبح نے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کو اس نئے سمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح مکہ میں سعودی عرب میں دونوں مساجد کے امور دیکھنے والی پریزیڈنسی کے صدر ڈاکٹر عبد الرحمان بن عبدالعزیز السدیس نے کیا۔ سعودی پریزیڈنس کے صدر نے انسانیت کی خدمت، بالخصوص کرونا کی عالمی وبا کی روشنی میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
سعودی خبر رساں ادارے عرب نیوز نے رپورٹ کیا کہ افتتاح کے موقع پر عبد الرحمان السیدس نے کہا کہ وبا کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری تھا۔ السیدس کا کہنا تھا کہ سمارٹ روبوٹ حفظان صحت کے طریقوں کے مطابق آب زمزم تقسیم کرے گا اور اس سے ایک دوسرے سے رابطے سے بچا جا سکے گا۔ سمارٹ روبوٹ نظام کی مدد سے انسانی مداخلت کے بغیر زمزم کا پانی آنے والے زائرین اور سٹاف میں تقسیم کیا جا سکے گا۔ اس سے دونوں مساجد میں نقل و حرکت بھی متاثر نہیں ہوگی۔ سعودی حکام کی جانب سے اس روبوٹ کے استعمال کا مقصد آلودگی کے امکان کو کم کرنا ہے۔ یہ روبوٹ کام کس طرح کرے گا، اس بارے میں عرب نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں مساجد میں آنے والے زائرین اور وہاں موجود اسٹاف اپنے قریب سے گزرنے والے روبوٹ سے بآسانی زمزم کے پانی کی بوتلیں اٹھا سکیں گے۔ دنیا بھر میں عالمی وبا کے آغاز کے بعد سے سعودی عرب نے جہاں عمرہ اور حج کے لیے لوگوں کی تعداد کو محدود کیا ہے، وہیں حکام کی جانب سے وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سعودی جنرل پریزیڈنسی نے مسجد الحرام میں جراثیم کش سپرے کے لیے 10 سمارٹ روبوٹ فراہم کیے تھے۔ سعودی عرب نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ رواں برس صرف 60,000 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ غیر ملکی زائرین حج نہیں کر سکیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر وزارت حج اور عمرہ کے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ رواں برس سعودی شہری اور ملک میں مقیم 60,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ حج کرنے کے خواہش مند زائرین کی عمر 18 سے 65 برس کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ انہیں کرونا ویکسینیشن مکمل کرنا ضروری ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ اسرائیل میں نئی حکومت بننے کے بعد اب مشرق وسطی کے امور کے ماہرین اس بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع کے مجوزہ دو ریاستی حل کے سلسلے میں نئی حکومت کیا انداز فکر اختیار کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال اور پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اسرائیل میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور 12 سال کے بعد وہاں پر بن یمن نیتن یہو کا دور اقتدار ختم ہوا ہے اور ایک نئے اتحاد نے اقتدار سنبھالا ہے اور نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم بنے ہیں۔ مشرق وسطی کے امور کے ماہرین اس بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی نئی حکومت کی فلسطینیوں کے ساتھ تنازع میں 2-state solution اور مشرق وسطی کے بارے میں کیا پالیسیوں میں کوئی تبدیلی آئے گی، اس حوالے سے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا،
جو نئی گورنمنٹ بنی ہے ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے، اس کی میجورٹی صرف ایک لیجسلیٹر کی ہے، جس کی وجہ سے یہ کوئی کنٹروورشل قسم کے فیصلے نہیں کرے، اور ابھی تک جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ زیادہ تر انٹرنل ڈومیسٹک جو اکنامک ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ تر اہمیت دیں گے، بہ نسبت کے انٹرنیشنل یا ریجنل ایشو جتنے کے ٹو اسٹیٹ ہے یا آزادی ہے اور دوسرے فلسطین ایشوز آ جاتے ہیں یا عرب ایشوز آ جاتے ہیں، ان پہ وہ اتنی اہمیت نہیں لگائے. اس کی دو وجوہات، جہاں تک اسرائیلی پالیسی یا ریجن کے متعلق، وہ ایک کنسنسس پالیسی ہوتی ہے، وہ ایک میجورٹی پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی، تو اس لیے امید رکھنا کہ وہ کوئی اس قسم کے چینجز کریں گے جس وجہ سے ان کو کنسنسس سپورٹ حاصل ہوگی بہت مشکل نظر آتا. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنلی جو اکنامک ایشوز تھے اور پولیٹیکل ایشوز تھے وہ بہت آگے بڑھ چکے تھے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس گورنمنٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تک ریجنل یا انٹرنیشنل ایشوز کا معاملہ ہے اس کو ایک سٹینڈ اسٹل پوزیشن میں رکھے اور زیادہ اپنا جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ایشوز پہ کرے. تو ایسی کنڈیشن میں مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس میں ریجنل اسٹریٹجی اس میں کوئی فرق آئے گا.
اور واشنگٹن میں قائم پولیٹیک کے سینئر ریسرچر عارف انصار کا اس سلسلے میں خیال کچھ یہ تھا.
بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو کلیئر ہے کہ وہ اسی اپروچ کو آگے لے کے چلیں گے، لگتا تو ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے پھر، لیکن یہ سارا کا کوالیشن اتنا ویک ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے چلا سکیں گے یا نہیں چلا سکیں گے. ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی وائبل سولوشن ہے، اور جس پہ انٹرنیشنل جو باڈیز سیکورٹی کاؤنسل ہے ان سب کا اس پہ کنسنسس ہے، اسی کو آگے لے کے چلایا جائے. اب وہ کس طریقے سے اپنی اپروچ چینج کرتے ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اب دیکھنے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جن نتنیاہو صاحب کی لیگیسی تھی اس کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ جو ایٹ لیسٹ جو انیشل اپروچ ہوگی وہ ریکنسیلیٹری ہوگی، وہ ایسی نہیں ہوگی کہ سب کو وہ افینڈ کرنا شروع کر دیں یا سب اسرائیل کے اندر اس وقت اتنی پولرائزیشن ہے کہ اس کو بھی انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا امیجیٹ. اس میں تو وہ ایسے ایشوز میرے خیال ہے امیجیٹلی ایڈریس نہیں کریں گے جو کہ بہت پولرائزنگ ہے یا کنٹروورشل ہے.
یہ تھے عارف انصار، قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن.
کرونا وبا نے امریکہ کی معیشت کو بھی شدید دھچکا پہنچایا ہے، مگر یہاں حیرت انگیز صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے، اور وہ ہے گھروں کی طلب اور اس کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ. اسد اللہ خالد بتا رہے ہیں کہ وبا کے دوران امریکہ میں گھروں کی قیمتیں آسمان سے کیوں باتیں کر رہی ہیں.
کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز 10,000 کی بیچ رہے ہیں اور خریدنے والا آپ کو 11,000 دے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ؟ شاید نہیں، لیکن امریکہ کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے. بیچنے والے کسی گھر کا اگر $500,000 مانگ رہے ہوں تو خریدار $600,000 تک دینے کو تیار ہیں.
بہت ہی زیادہ کمپیٹیٹو مارکیٹ تھی، بہت کمپیٹیٹو تھی. کچھ ہم نے آفرز اوپر ڈالی، کچھ آسکنگ ڈالی، کوئی آسکنگ سے نیچے کوئی بھی نہیں ڈالی، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی. کچھ گھر ہم نے دیکھے 8-9,80,000 کا لگا ہوا تھا، بعد میں ہمیں 2 مہینے بعد پتا لگا کہ وہ 1.1 million کا بکا ہے.
کرونا وبا کے آغاز پر کوئی تجزیہ کار یا ماہر معیشت بھی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح امریکہ کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں تیزی آئے گی. امریکہ میں پراپرٹی سے متعلق اعداد و شمار اکٹھا کرنے والی کمپنی کور لاجک کے مطابق اوسطاً ہر امریکی کے گھر کی قیمت میں 2020 میں $26,300 تک کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ مجموعی طور پر 1.5 trillion dollars بنتا ہے.
Well, two things. On the one side, you have strong demand.
ایک طرف مارکیٹ میں طلب بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف رسد بہت کم ہے، تو طلب میں اس بڑے اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت گھروں کے قرضے پر سود کی شرح گزشتہ 50 سالہ تاریخ میں سب سے نچلی سطح پر ہے، اور اس سے گھر خریدنے کے لیے لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس 2012 کے بعد سے کافی تعمیر نہیں ہو سکی ہے.
Construction since 2012.
امریکی دارالحکومت سے 10 منٹ کے فاصلے پہ یہ 5 مرلے کا گھر اس وقت 1.1 million dollars کا بک رہا ہے. پراپرٹی ڈیلرز کا اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق کہنا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں اس کی قیمت میں 9.7% کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہم ایک سال میں دیکھیں تو اس پورے علاقے کی جو قیمت ہے وہ ایوریج 27% تک بڑھی ہے. تھامس میلر کئی دہائیوں سے گھروں کی خرید و فروخت کا کام کر رہے ہیں.
We've been seeing a number of factors that have been progressing in the market since the coronavirus began last year.
Coronavirus ne housing sector se mutalliq har cheez ki supply chain mein qillat paida kar di hai. Barai farogh gharon ki tadad waise hi kharidaron ki mang ko pura karne ke liye nakafi thi. Kharidar bahut zyada jabki aise malikan kam tadad mein hain jo ghar bechna chahte hon.
To kya gharon ki keematein America mein aise hi badhti rahengi aur naye ghar kyon nahi ban rahe?
What's also happening is you have this high lumber prices.
لکڑی کی بلند قیمتیں جو سپلائی کو بھی متاثر کر رہی ہیں, سٹیل کی بڑھتی ہوئی قیمت, لہذا تعمیراتی کمپنیز کے ہاتھ بھی خام مال کی ترسیل میں رکاوٹوں کی وجہ سے ایک طرح بندے ہوئے ہیں, اور یہ دوسری وجہ ہے کہ گھروں کی دستیابی میں اضافہ نہیں ہو رہا.
2006 میں امریکہ سے شروع ہونے والی کساد بازاری کی اصل جڑ ہاؤسنگ سیکٹر کو ہی کہا جاتا ہے. اس وقت آسمان کو چھونے والی گھروں کی قیمتیں جب گری تھیں تو انہوں نے امریکی معیشت کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنے ساتھ نیچے کھینچ لیا تھا.
یہ ایک مختلف نوعیت کا دباؤ ہے جس سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس وقت کی کساد بازاری کے پیچھے خریداروں کی استطاعت کے مقابلے میں زیادہ مہنگے قرضے دینے کی پالیسی کے باعث گھر بنانے پر بہت زیادہ سٹرا کھیلا گیا. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سال کی دوسری ششماہی میں سیلز سست روی کا شکار ہو جائیں گی, کیونکہ سود کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا.
امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اس وقت مکانات فروخت کرنے والوں یعنی مالکان کی مارکیٹ ہے, جہاں انہیں ان کی منہ مانگی سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے. اس مارکیٹ کو خریداروں کی مارکیٹ بننے کے سفر کے دوران کیا امریکی معیشت کو کوئی قربانی دینا پڑے گی؟ ماہرین کو امید ہے کہ نہیں. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا اصول بچوں کو تو سکھایا ہی جاتا ہے, لیکن بالغ افراد اور برادریوں میں اس کو عملی طور پر اپنانے کا خیال امریکہ کی دو خواتین کو 8 سال قبل آیا, جس سے جنم لیا بائے نتھنگ پروجیکٹ نے. کچھ نہ خرید کر بھی گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں سعدیہ زیب رانجا سے.
ضرورت کی کون سی چیز ہے جو دکانوں پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے آج نہیں ملتی, مگر ضرورت کی ہر چیز خریدنا ضروری تو نہیں؟ اس سوچ کی عملی شکل ہے بائی نتھنگ پروجیکٹ.
I spent about 6 months in Saudi Arabia.
ربیکا راکفیلر اور لیزل کلارک نے بائی نتھنگ پروجیکٹ کا آغاز 2012 میں کیا. لیزل کو نیپال اور ربیکا کو سعودی عرب میں گزارے وقت نے متاثر کیا. دونوں نے دیکھا کہ وہاں خاندان اور پڑوسی ایک دوسرے کی ضرورتوں سے نہ صرف آگاہ رہتے ہیں بلکہ اکثر چیزیں نئی خریدنے کے بجائے ایک دوسرے سے مانگ کر استعمال کی جاتی ہیں. انہیں احساس ہوا کہ وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو امریکہ میں بھی کام آ سکتا ہے.
When we saw how much plastic there was everywhere,
ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ اور خاص طور پر ہمارے ساحل پلاسٹک سے اٹے پڑے ہیں. اس کچرے میں زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جو ایک مرتبہ استعمال کے بعد پھینک دی جاتی ہیں. ہم نے سوچا کہ انہیں یہاں دوبارہ کیوں استعمال نہیں کیا جاتا, اور اس طرح لوگوں کے درمیان تعلق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اس پروجیکٹ کی ایک اور بڑی وجہ لوگوں کے درمیان رابطے کو فروغ دینا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, سوسائٹی کو قریب لانا, ایک مضبوط کمیونٹی نیٹورک کی بنیاد رکھنا, اور یہ بتانا بھی تھا کہ انسان مادی چیزوں سے زیادہ اہم ہے. بائی نتھنگ پروجیکٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے کسی ایک علاقے کے باسی ایک گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں. کوئی اپنی استعمال شدہ اضافی یا ایسی نئی اشیاء جن کے استعمال کی انہیں خواہش نہ ہو دینے کے لیے, اور کوئی اپنی ضرورت کی چیز مانگنے کے لیے پیغام گروپ میں پوسٹ کر دیتا ہے. بائی نتھنگ پروجیکٹ کی نیو جرسی سے تعلق رکھنے والی گروپ ممبر روزا کورٹیز کہتی ہیں کہ بچوں اور بڑوں کے کپڑوں سے لے کر فرنیچر اور پرندوں کے پنجروں جیسی چھوٹی بڑی اشیاء مانگی اور دے دی جاتی ہیں.
Or you're asking for an item that you want.
جس ممبر کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ پھر پرائیویٹ میسج میں نام اور ایڈریس پوچھ کر ملاقات کر لیتا ہے. اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. اگرچہ کووڈ نے ذاتی طور پر ملنے کا سلسلہ 1 سال سے روک رکھا تھا, لیکن اب وہ بھی بحال ہو رہا ہے.
اور جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں یا جو سوشل میڈیا پر نہیں, ان کے لیے رابطے کے وہی سادہ طریقے ہیں جو ایپس آنے سے پہلے لوگ استعمال کیا کرتے تھے. گروپ ہیڈز اور کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے یا مختلف جگہ بینرز لگا کر ایک دوسرے کی ضرورتوں کے بارے میں معلوم کر لیا جاتا ہے, یا پھر آس پاس کے لوگوں سے کہہ کر. بائی نتھنگ پروجیکٹ میں صرف چیزوں کا لین دین ہی نہیں ہوتا, بلکہ لوگ اپنے وقت اور ہنر سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں.
جیسے
فارغ وقت میں اپنے محلے کے عمر رسیدہ افراد کو واک پر لے جانا, انہیں کہیں سے پک اور ڈراپ کرنا. آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج جب وہ کھانا بنانے میں مصروف ہوں گے تو آپ ان کے بچوں کو آن لائن کہانی سنا دیں گے. اس گروپ میں چیزیں ادھار بھی مانگی جا سکتی ہیں, جیسا کہ پارٹی کا سامان, گھاس کاٹنے والی مشین یا فینسی کپڑے وغیرہ. تاہم تاہم اس گروپ کی ایک ممبر بیتھ کرک کی نظر میں صرف اپنے علاقے کے گروپ کا حصہ بننے کی پابندی سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے.
These groups managed by your neighbor.
چونکہ آپ کے محلے کے لوگ ہی گروپ کو مینج کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ گروپ ممبران کی ذاتی پسند ناپسند غیر جانبداری برقرار رکھنے میں مشکل پیدا کرتی ہے کیونکہ کچھ تحائف پوسٹ کرنے کے بعد لوگ اپنی مرضی کے ممبر چن کر انہیں وہ تقسیم کرتے ہیں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانبداری سے کام لیا جاتا ہے.
اسی لیے ریبیکا اور لیزل بائی نتھنگ پروجیکٹ کے لیے مقامی گروپ میں شمولیت کی پابندی ہٹانے پر غور کر رہی ہیں. ریبیکا کہتی ہیں کہ ہم سبھی ایک بڑے خاندان کی طرح ہیں، لہٰذا جتنا ہم وسائل کو مل بانٹ کر استعمال کریں اتنا ہی اچھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی خود سے ہٹ کر دوسروں کی ضرورتوں اور اس کرہ ارض کے بارے میں ضرور سوچیں جہاں ہم سب رہتے ہیں. سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو ایتھوپیا کی علاقائی یکجہتی کو خطرات کے بارے میں گہری تشویش ہے. ان خطرات میں ایک بنیادی خطرہ ملک کے اندر ٹگرے کے علاقے میں جاری بحران ہے. ٹگرے میں لوگوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بدستور سامنا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو خوراک کی کمی درپیش ہے. دوسری جانب انسانی ہنگامی ضروریات کی ترسیل میں ایتھوپیا اور ایریٹریا کے عسکریت پسند اور دوسرے مسلح گروہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. ایک بیان میں وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ امریکہ نہایت سخت الفاظ میں زبردستی، بے دخلی، سوچے سمجھے انداز میں جنسی تشدد اور انسانی حقوق کی دوسری خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے. ہمیں شہری املاک کی تباہی پر، جن میں پانی کے وسائل، ہسپتال اور طبی سہولتیں شامل ہیں، برابر کا دکھ ہے جو اس وقت ٹگرے میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. امریکہ ایتھوپیا کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرائے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار ہیں اور شہریوں کا تحفظ کرے اور بلا روک ٹوک انسانی ضروریات کی اشیاء تک رسائی کا اہتمام کرے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ نمایاں سفارتی رابطوں کے باوجود ٹگرے کے تنازع کے فریقین نے لڑائی کو ختم کرنے اور سیاسی بحران کے پرامن حل کے لیے معنی خیز اقدامات نہیں کیے. وزیر خارجہ بلنکن نے ایریٹریا کی حکومت سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنی فوجوں کو ایریٹریا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر واپس لائے. جب تک کہ لڑائی نہیں رکتی، انسانی ضروریات کی اشیاء کی رسائی کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ خوراک کی موجودہ کمی سے قحط کا سامنا ہو سکتا ہے. ایتھوپیا کے اندر اس خوفناک صورتحال کی روشنی میں وزیر خارجہ بلنکن نے ایتھوپیا کے موجودہ یا سابق شہریوں یا ایریٹریا کے سرکاری عہدیداروں، سیکورٹی فورسز کے ارکان اور دوسرے افراد کے لیے، جن میں امہارا کی علاقائی فورسز اور ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ کے ارکان شامل ہیں جو انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ بنے ہیں، ویزے کی پابندیوں کا اعلان کیا. ان افراد کے قریبی اہل خاندان پر بھی یہ پابندی لاگو ہو سکتی ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے حکومتوں سے کہا ہے کہ ان اقدامات کو اختیار کرنے میں وہ امریکہ کا ساتھ دیں. اس کے علاوہ امریکہ نے ایتھوپیا کے لیے وسیع پیمانے پر اقتصادی اور سیکورٹی اعانت پر حد بندی لگا دی ہے. تاہم وزیر خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ ہم ایتھوپیا کے لیے انسانی امداد اور دوسری بنیادی اعانت جاری رکھیں گے. ایریٹریا کے لیے موجودہ وسیع پابندیاں بہرحال قائم رکھی جائیں گی. امریکہ نے ٹگرے میں بحران کو حل کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا عہد کر رکھا ہے تاکہ مفاہمت اور مکالمے میں پیش رفت کے لیے ایتھوپیا کے لوگوں کی مدد کی جا سکے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں. پاکستان نے سال 2020 میں کرونا وائرس کی بندشوں کے باوجود 2 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک بھجوایا. گزشتہ سال میں یہ تعداد خطے کے دیگر ملکوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جو کہ حکومت ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے. افغانستان کے شہریوں نے نیٹو اتحاد کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کے تحت انخلا کے باوجود نیٹو اتحاد افغانستان میں دفاع، افغان فورسز کی ٹریننگ اور انفراسٹرکچر کی مد میں اپنی مدد جاری رکھے گا. نیٹو کا سربراہی اجلاس پیر کے روز فوجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے عزم اور روس اور چین کے لیے سخت پیغامات کے ساتھ ختم ہوا۔ دونوں ملکوں کے لیے کہا گیا کہ وہ قواعد کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام کے لیے چیلنج ہے، اور اتحاد نے نیٹو 2030 کے نام سے ایک مشاورتی میکانزم تشکیل دیا جو اگلی اسٹریٹجک حکمت عملی تیار کرے گا۔ چین نے G7 سربراہی اجلاس کے اختتام پر اتوار کو جاری کیے گئے اعلامیوں کو مسترد کر دیا، جس میں اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی گئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا سربراہ اجلاس آج برسلز میں ہو رہا ہے، جس کے ایجنڈے میں کرونا وائرس کی وبا اور آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے علاوہ تجارت اور خارجہ امور پر ساتھ نبھانا بھی شامل ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران افغانستان میں ترکی کے کردار پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویزے جلانی کو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔